اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر، اللهم صل على محمد وال محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان نصیب کیا. ماہ رمضان کے بعد عید الفطر گزری، گرچہ حوادث بہت زیادہ رہے، ظاہر انگو کے اندر بم دھماکہ ہوا جس میں متعدد لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور مختلف دنیا میں حادثات مسلسل پیش آتے رہے، لیکن گویا یہ آخر الزمان کی خاصیت ہے. آخری زمانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حوادث بہت تیز ہیں، اس کے اندر واقعات کی پیچیدگی بہت زیادہ ہے، کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے. آپ ایک طرف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دوسری طرف کوئی اور واقعہ پیش آئے گا، کوئی اور حادثہ پیش آئے گا. ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو ان چیزوں کے پیچھے اصل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. ہمیشہ دیکھتے رہے گا کہ اصل واقعہ کیا ہے، اور اس اصل واقعے کو چھپانے کے لیے یا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو سائڈ میں واقعات ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں. اصل واقعہ معمولاً کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، جو چیز اوپر آ رہی ہوتی ہے معمولاً کچھ اور ہے. مثلاً شروع کرتے ہیں ایران کے ایٹمی توانائی کے معاملے پر، کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ایشو کے اوپر ایک دفعہ پھر شور و غل شروع ہوا ہے، ایک دفعہ پھر ایسا ہوا ہے. ہم لوگوں کے پاس اچھے تحقیقاتی ادارے پاکستان میں نہیں ہیں، اور جو ہیں ان پر ہماری دسترسی نہیں ہے. کچھ اچھے تحقیقاتی ادارے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں، کچھ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ادارے بھی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس فی الحال کم از کم ایسا نہیں ہے. البتہ مجھے امید یہ ہے کہ جس حساب سے اب الحمدللہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے 10-15 سال کے اندر ہمارے پاس اچھے مؤثر ادارے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. فی الحال یہ دور ایسے ہی گزرے گا. اگر ہمارے پاس اچھے ادارے ہوں تو ہم اس بات کو تحقیق کی روشنی میں لے جا کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ کتنے مہینوں کے بعد ایران کا ایٹمی توانائی کا معاملہ دوبارہ اٹھایا جاتا ہے. اب کئی سال سے اس بات کو دیکھیں گے، چند مہینے سکون سے گزریں گے، پھر ایک دم سے ہی معاملہ اٹھے گا، ایک پیک کے اوپر جائے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اچھا، اب ایرانی گویا اس معاملے کے ایکسپرٹ ہو گئے. ایرانیوں سے پہلے عراقیوں نے اس ایشو کو ٹھیک ٹھاک مہارت کی حد میں استعمال کیا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل انسپیکٹرز کے ایشو کو بہت مدت تک چلایا ہے کہ وہ کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے. اب الحمدللہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو ڈیل کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو لوگ اچھی طریقے سے مہارت سے ڈیل کر سکتے ہیں. ایک بار پھر یہ اسپیل شروع ہوا ہے، معاملے کو اٹھایا گیا ہے، ایک یونیک اپرچونیٹی ہے. اچھا، ویسٹ اس اپرچونیٹی کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں پر اٹھانے کا ہے، ایشو کو کہاں سے اٹھایا جائے گا. تو ابھی اس طرح سے ہوا کہ اوباما نے اقوام متحدہ کی سلامتی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر پہلی تقریر کرنی تھی، پوری دنیا کی نظریں اس تقریر کے اوپر تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے اس ایشو کو دوبارہ اٹھانے کا. تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اقوام متحدہ میں اوباما کی پہلی تقریر ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اگر اس میں اٹھا دیا جائے تو پوری دنیا میں معاملہ اٹھ جائے گا. تو انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور اس ایشو کو انہوں نے اٹھا لیا. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ امریکہ کا جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے وہ برطانیہ ہے، تو اس کو براؤن کو ساتھ رکھا اس نے، اور اس کی مدد سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایران کے اوپر نئی پابندیوں کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو جائے. جب میں اس کو کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ میڈیا کے اندر آن ٹاپ آ رہی ہے تو لہٰذا ہم نے بھی اس کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیا. ہم اس کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتے، تو ہمارے خیال میں کوئی سگنیفیکینٹ ایشو نہیں ہے، یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. ایرانی بہت ایکسپرٹ ہیں اس کے. البتہ جس ٹائم پر امریکنز کو ایران پر حملہ کرنے کا آخری فیصلہ کرنا ہوگا، تب اسی ٹائپ کا کوئی ایشو ہوگا جو آگے بڑھ کے جنگ میں تبدیل ہوگا. اسی ٹائپ کا کوئی ایشو ہوگا. اچھا، ہماری کیلکولیشنز کے اندر وہ ایشو مارچ 2010 سے پہلے نہیں آئے گا، لہٰذا ہمارے نزدیک یہ فیک ہے، ہمارے نزدیک یہ ایشو اصلی نہیں ہے، یہ سب ایسی اوپر نیچے چلنے والی چیز ہیں. عرض ہوا کہ ہمارے نزدیک ایسا کوئی ایشو جو جنگ میں تبدیل ہو وہ مارچ 2010 کے نزدیک ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا کہ جو جنگ میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. ظاہر ہے اگر امریکہ کو ایران کے اوپر کوئی جنگ کرنی ہے تو ان کو کوئی ایک ایشو بنانا ہوگا, کوئی اس کی کوئی بہانہ بنانا ہوگا, جیسے کہ حزب اللہ نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اگلی جنگ کریں گے تو وہ کس بہانے سے کریں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا پڑتا ہے, تو وہ بہانہ بنائیں گے پھر حملہ کریں گے. لیکن یہ جو اس وقت شروع ہوا ہے یہ وہ بہانہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت رائٹ ٹائم نہیں ہے. ہمارے نزدیک, میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے, ہمارے نزدیک اس وقت جنگ کا چانس نہیں ہے. جنگ کا چانس 2010 میں آئے گا اور اس وقت امریکہ کوئی صحیح بہانہ بنا پائے گا. لیکن جب تک گڑبڑ رہے, یہ بھی ایک کام ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ غلط ہو رہا ہے. یہ بھی ایک کام ہے, ورنہ غلط کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ غلط ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کی تھی کہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مینڈک اگر گرم پانی میں کود جائے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پانی گرم ہے, لیکن اگر وہ ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہو اور اس کو آہستہ آہستہ گرم کریں پھر مینڈک کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ ابل جاتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا. بہت ساری قومیں ابل چکی ہیں, انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم ابل گئے. بہت ساری قومیں ابل گئیں. پاکستان کی قوم کئی لحاظ سے ابل چکی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اتنے ہیٹ اپ ہو چکے ہیں کہ ہم ابل چکے ہیں, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اگر کوئی اچانک گرم پانی میں کودے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ قوم ابل چکی ہے ایکچولی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ماحول سے متاثر ہو کے نہ سوچیں, اپنے ذہن سے سوچیں, ماحول سے متاثر ہو کے نہ سوچیں, انٹرپریٹیشن دوسروں کی نہ لیں, ایونٹس لیں, تفسیر دوسرے کی نہ لیں, واقعہ لیں بس. اس کام کے لیے آپ کو ٹی وی چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ ٹی وی میں جو آج کل دے رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, وہ آپ کو واقعات کم دے رہے ہیں, تفسیر زیادہ دے رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کے لیے تفسیر بہت اچھی ہے, جن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ مثلا ہم نے ایک ڈبیٹ دیکھی, اس میں ایسے ایسے پوائنٹ اٹھائے. ایکچولی ڈس انفارمیشن ہے, ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں سب کو. تو اس وقت بہت اچھا کام یہ ہے کہ ان ڈبیٹس کو نہ دیکھیں. میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا, میں جان بوجھ کر نہیں دیکھتا, میں عرض کر رہا ہوں ڈیلیبریٹلی. ویسے تو میں نے ویسے ہی ٹی وی کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, لیکن میں جان بوجھ کے نہیں دیکھتا چونکہ پیور ڈس انفارمیشن ہے اور آپ کا ذہن بہت عرصے تک ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ کا ذہن بہت سخت, میں آپ کو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں, ایک عام مسلمان کو 5-6 مہینے فاکس ٹی وی دیکھنے دیں, ٹھیک ٹھاک اینٹی مسلم ہو جائے گا. عام مسلمان کو دکھائیے جس کے اندر بہت زیادہ سینٹیمنٹس نہ ہوں, فاکس ٹی وی دکھائیے اس کو, 5-6 مہینے دکھا دیں, ٹھیک ٹھاک اینٹی مسلم ہو جائے گا. یہ میڈیا بہت اسٹرانگ ہے لیکن بہت بڑے فرعونوں کے ہاتھ میں ہے, اور ادھر سے چھوٹے ہوتے ہوتے پاکستان میں بھی باہر کچھ ہے یہاں پر. تو عرض ہوا کہ یہ وہ ایشو نہیں ہے جس کی بیس پہ جنگ ہو, لیکن یہ ایک ایشو ہے جو ان کو زندہ رکھنا ہے تاکہ کسی وقت پہ کام آ سکے. اب ویسٹ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے, ان کو نیوکلیئر ایشو کو دفن بھی نہیں کرنا ہے کہ دفن کر دیں بعد میں کبھی کام نہ آئے, وہ یہ نہیں چاہتے. اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, گرم رکھنا چاہتے ہیں. نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا گرم ہو جائے کہ جب چوٹ لگانے کا ٹائم ہے اس سے پہلے ہی بہت گرم ہو چکا ہو, یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو تھوڑا پکاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر دورا اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کسی صحیح وقت پر. میں نے عرض کیا وہ صحیح وقت میرے اپنے خیال میں مارچ 2010 کے نزدیک آنا چاہیے, اور اس وقت سے لے کر تقریباً اکتوبر تک یہ صحیح ٹائم ہونا چاہیے جنگ کا. ابھی بات ارادہ تو نہیں تھا لیکن اشارہ تنا عرض کرتا چلوں, اقتصادی لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. اقتصادی لحاظ سے ہمارے اور آپ کے پاس روزانہ ڈس انفارمیشن آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر, گلوبل لیول کے اوپر, پاکستان کے لیول کی بات نہیں کر رہا, گلوبل لیول کے اوپر ڈس انفارمیشن آ رہی ہے. ایک دن آئے گا, ایک اسٹیٹسٹکس آئیں گی جس میں لگے گا معاملہ اچھا ہو رہا ہے, اگلے دن ایک خبر آئے گی جس سے لگے گا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اگر آپ گلوبل اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوں اور گلوبل اکنامیکل اسٹیٹسٹکس کو, تو آپ ہر روز اپنے فیصلے کو اس کے تحت چلے تو مجبور ہوں گے تبدیل کریں. ایک دن اچھی خبر آئے گی, دوسرے دن بری خبر آئے گی. میں 10 دفعہ کرتا ہوں یہ ڈس انفارمیشن ہے. آپ کو کچھ کی فیکٹرز کے اوپر کام کرنا چاہیے, کچھ کی فیگرز کے اوپر کام کرنا چاہیے. ان فیگرز کے اندر مارجن آف ایرر اور مارجن آف کرپشن کو دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. مثلا ابھی انہوں نے جاب لیس کی بات کی جو ابھی کیلیفورنیا کے اندر جاب لیس کے بڑھنے کی بات ہوئی. میرا اپنا خیال ہے یہ دیکھیں جو لوگ ہوم لیس تھے ان کو دوبارہ گھر ملے ہیں کیا, یہ امپورٹنٹ فگر ہے. یعنی جو لوگ اپنی نوکریوں کے جانے کی وجہ سے اپنے گھروں سے محروم ہوئے تھے کیا وہ دوبارہ گھروں میں چلے گئے, جن کے اپنے گھر تھے کیا ان کو دوبارہ اپنے گھر مل گئے. وہاں سے ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گا کہ حالات نارمل پہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. یہ ڈرامہ کرتے رہیں گے, کبھی دکھائیں گے جاب لیس ریٹ اوپر جا رہا ہے, اگلے مہینے جاب لیس ریٹ نیچے آئے گا, پھر ایک مہینے اوپر پھر ایک مہینے نیچے. یہ کہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, یہ بتائیں جو ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوا, وہ کہاں گئے, آیا وہ واپس جا رہے ہیں, کام پہ لگ گئے ہیں وہ, اگر وہ کام پہ لگ گئے ہیں یہ اچھی صورت ہے, اس سے پتا چلے گا ہاں ٹھیک ہے معاملہ صحیح ہو گیا. لیکن اگر یہ بتا رہے ہیں جاب لیس ہونے کی اسپیڈ کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے, یہ دھوکہ ہے, اس سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک دفعہ زیادہ ہو جائے گی, ایک دفعہ کم ہو جائے گی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہیں گی. میرا اپنا خیال ہے دنیا کو یہ مختلف اسٹیٹسٹکس دے کر جو بچا کھوچا ہے وہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. جو بچا کھوچا رہ گیا ہے ان کے پاس, دنیا کے لوگوں کے پاس, مختلف پارٹیز کے پاس, وہ نکلوانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس خود انجیکٹ کرنے کے لیے عقل کے حساب سے کچھ نہیں بچا ہے. دو بڑے اسٹیمولس پلانز آ چکے ہیں, ایک جارج بش کے زمانے میں, ایک بیرک اوباما کے زمانے میں. اب ان کو مزید پیسہ لگانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ دوبارہ میدان میں اتر آئیں, جو لوگ نہیں بیچ رہے ہیں وہ بیچنا شروع کریں, جو لوگ نہیں خرید رہے ہیں وہ خریدنا شروع کریں, جو لوگ جاب ہونے کے خطرے کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں بیچیں نہیں خریدیں, وہ لوگ میدان میں اتر آئیں, رسک لیں, لوگ رسک لیں. مجھے لگ رہا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ لوگ رسک لے کر اپنی باقی جمع پونجی لے کر میدان میں اتر جائیں, شاید پک کر جائیں. اچھا اگر پک نہیں کیا پھر کیا ہوگا, جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہی ہوگا, میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا. یعنی اب میں پھر وہی کام جادوگری والا شروع کروں کہ مثلا کب کیا ہونے والا ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلے سال کے مارچ سے, جس کو میں ریڈ زون کہتا ہوں, وار کا ریڈ زون مارچ سے لے کے اکتوبر تک کو بناتا ہوں, وار کا مڈل ایسٹ میں وار کا ریڈ زون یہ ہے, مڈل ایسٹ میں جنگ کا صحیح ٹائم یہ ہے. البتہ ممکن ہے کوئی قبول نہ کرے کہ بیچ میں جون جولائی پڑتا ہے جو گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, لیکن بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ ہے کہ ریڈ زون مڈل ایسٹ کے اندر مارچ سے اکتوبر تک ہوتا ہے. تو وہی ٹائم اکنامیکل ڈاؤن سائڈ کا بھی ہے, وہی ٹائم اتفاقاً اکنامیکل ڈاؤن سائڈ کا بھی ہے. یعنی میرا اپنا یہ خیال ہے سیکنڈ کوارٹر میں, اگلے سال کے سیکنڈ کوارٹر میں ڈو اور ڈائی ہے, یعنی یا بچ گئے یا ختم ہو گیا, اب پھنسے گا نہیں ہے, اب ختم ہوگا. یعنی انہوں نے 2009 جیسے تیسے گزار لیا, 2008 میں معاملہ خراب ہوا تھا, ایکچولی 2007 کے آخر میں شروع ہو گیا تھا, 2008 چھپاتے چھپاتے گزر گیا, 2009 یہ برملا ہو گیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ دسمبر 2007 سے معاملہ خراب ہو چکا تھا, 2008 انہوں نے چھپایا ہے, اکتوبر نومبر 2008 میں ڈسکلوز کر دیا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد اب ہم 2009 کے مڈ کو کراس کر چکے ہیں, یہ 2010 کے شروع تک ایسے ہی لے جائیں گے, ایسے ہی گھسیٹتے گھسیٹتے, شاید صحیح ہو رہا ہے شاید خراب ہو رہا ہے, شاید صحیح ہو رہا ہے شاید خراب ہو رہا ہے, یہ گھسیٹتے گھسیٹتے پہلی کوارٹر ختم ہو جائے گی. 2010 کی پہلی کوارٹر مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی چل جائے گی, اصل پرابلم شروع ہوگی 2010 کی سیکنڈ کوارٹر میں. 2010 کی سیکنڈ کوارٹر میں میرے خیال میں اصلی پرابلم شروع ہوگی. اگر اگلے سال ستمبر تک انٹرنیشنل اکانومی پک کر گئی تو پک کر گئی, پھر ہم لوگ 15-20 سال کے لیے بچ رہے ہیں. انٹرنیشنل اکانومی 15-20 سال سروائیو کر لے گی, پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اگلے سال ستمبر اکتوبر تک اس نے پک نہیں کیا, ختم ہو گیا معاملہ, پھر اگلے 3-4 سال ورسٹ اکنامیکل کرائسس میں پھنسے رہیں گے, اس سے زیادہ برا ہوگا جو اب تک ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پکچر ان لوگوں کے سامنے ہے, لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ بہت ماہر ہے ظاہر ہے اپنے کام کے. اچھا ظاہر ہے ہم جیسوں کی تو ان لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ مثلاً یہ سوچیں کہ مثلاً کیوں اہمیت دیں اصلاً. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انڈیکیٹرز ایسے ہی ہیں, اور انہیں انڈیکیٹرز کے اندر سیٹ ہوتا ہے, دبئی بھی سیٹ ہو رہا ہے بالکل اسی ٹائم فریم کے اندر, چونکہ دبئی کی گلوبل اکانومی کے ساتھ انٹیگریشن بہت زیادہ ہے,
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دبئی والوں کے لیے بھی یہی پرابلم رہے گی کہ اگر وہ اگلے سال مارچ تک تو ایسے ہی گرتے پڑتے چلتا رہے گا. جیسے ابھی بھی آپ نے دیکھا میں میٹرو شروع کر ہی لی انہوں نے مر مرا کے, بہت بری کنڈیشن میں. دبئی جس بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے ان کا بہت برا اثر ہوا ہوا ہے. بڑے بڑے ادارے میں بعض وقت نام لیتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہوں کہ بعد میں انسان کہیں مصیبت میں نہ پھنسے. مثلا دبئی کا ایک بہت بڑا نام جو اسے کہتے ہیں کہ فرسٹ پوری دبئی کے اندر کہ ہاں بھائی یہ اس معاملے کے اندر اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, اس نے کچھ اسٹیکس خریدی تھیں مختلف ملکوں کے اندر, کچھ چیزیں خریدی تھیں, اس وقت 20% پرائز کے اوپر بیچ رہا ہے, 20% پرائز کے اوپر بیچ رہا ہے. میں کتنے رقم کی بات کر رہا ہوں, مثلا آسٹریلیا کے اندر $1 ارب کی انویسٹمنٹ $200 ملین پہ بیچتی ہے 20% پرائز کے اوپر. کوئی دیوانہ پاگل ہوگا 100 روپے کی چیز خرید کے 20 روپے میں بیچے گا, سوائے اس کے کہ اس کو 20 روپے کی اتنی ضرورت پڑی ہو کہ یہ 80 روپے کا لاس برداشت کرنے کو تیار ہے. یہ دبئی کے بہت بڑے گروپ کا عالم ہے. اس گروپ کو اس سال کے آخر تک $4 ارب پے کرنے ہیں, اس کے پاس کچھ نہیں ہے پے کرنے کو. تو اس کے پاس آخری راستہ یہ رہ گیا کہ 20% پرائز کے اوپر اپنی چیزیں بیچ رہا ہے. تو دبئی اسی طرح چلے گا اگلے سال مارچ تک بھی, اسی طرح پہلی کوارٹر سب گزار لیں گے یہ لوگ, چونکہ انٹرنیشنل پلان یہی ہے تو وہ اس میں بھی یہ لوگ بھی نکل جائیں گے. لیکن اصلی جھٹکا سیکنڈ کوارٹر میں ہے. جو سیکنڈ کوارٹر جھیل گیا وہ تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سنبھال لے. بس یعنی جو اب میں جو سب کچھ انتظار کر رہا ہوں وہ اگلے سال 2010 کی مارچ کے بعد, یعنی مثلاً اب ایک مزاق, مثلاً اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا جب میری زندگی میں سخت وقت آئے گا تب میں زیارت عاشورہ شروع کروں گا, ویسے تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ بیٹا اس سے زیادہ سخت وقت آئے گا تو صحیح, لیکن ابھی شروع کر لو اچھا عادت پڑ جائے گی. لیکن اگر کسی نے واقعی سخت وقت کا انتظار کرنا ہے اگلے سال فروری کے بعد سے بیلٹ کس کے تیار ہو جائے, جو ہونا ہے پھر دیکھیں دنیا میں کیا ہونا ہے. اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ ایسا رہا ہے کہ سارے برے انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا سال کا مارچ اپریل برا لے کے آئے گا. سارے انڈیکیٹر جمع ہو رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پر میں نے پولیٹیکل انڈیکیٹر بتایا وہ خراب جا رہا ہے, اور بار بار ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگلے سال ڈرامہ شروع ہو جائے گا سیکنڈ کوارٹر میں. اکنامیکل انڈیکیٹر مسلسل یہی کہہ رہا ہے. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو کہیں جا کے پڑھیں, چونکہ آپ ایک جگہ پڑھیں گے وہ یہ بتائے گا جو میں کہہ رہا ہوں, پھر ایک اور جگہ پڑھیں گے وہ بالکل اس کو الٹا بتائے گا, تو آپ کے لیے جج کرنا مشکل ہو جائے گی کہ اس میں سے صحیح کون سا نکلا. تو اب میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں, یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اکنامیکل انڈیکیٹر بھی ایسا ہی ہے, پولیٹیکل انڈیکیٹر بھی ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہیلتھ کے ایشو میں ہمارے پاس اس وقت دنیا میں دو بڑی پرابلمس ہیلتھ کے ایشو میں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک کچھ ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں, جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے وہ سوائن فلو کا کیس ہے. اور سوائن فلو کا کیس جو ہے وہ تقریباً کنفرم ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے, تقریباً کنفرم ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ تو میں نے تقریباً احتیاطاً استعمال کیا, جو بات کنفرم ہے وہ یہ کہ WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو مصری بیماری کا اسٹیٹس, گلوبل مصری بیماری کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے. اور ان کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسے ہی چلا تو اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ 3 سال کے اندر 2 ارب انسانوں کو افیکٹڈ کر سکتا ہے. 2 ارب انسانوں کو, 2 ارب انسان پوری دنیا کی آبادی کا 1/3 بنتے ہیں. اور نہیں معلوم یہ بات ہے اس طرح سے اتنی تیزی سے فوراً پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا, لیکن یہ صحیح پھیلنے کا ٹائم اس کا سردیوں کا ہوتا ہے. اس کا صحیح پھیلنے کا ٹائم ہے وہ سردیوں کا ہوتا ہے. یعنی اگر میرا وہ دماغ کام کرے جو, یعنی کام اس طرح ہو جس طرح میں سوچ رہا ہوں, تو اس سال کے نومبر سے اس نے پک کرنا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے اس سال کے نومبر سے اس نے پک کرنا ہوگا, اور یہ فروری تک آتے آتے تمام مصیبتیں پھیلا دے گا. اچھا اس کے بعد گرمی شروع بھی ہو جائے گی تو یہ کنٹین نہیں ہو پائے گا, اور اگر یہ مسئلے ایسے ہی چلے تو یہ بہت برا کیس لے کے آئے گا. جس کا مطلب ہے یہ پھر وہی مارچ اپریل کی داستان دکھا رہا ہے کہ یہ مارچ اپریل میں اپنے پیک کے اوپر کھڑا ہوگا اور اس وقت مسائل ایجاد کر رہا ہوگا. اچھا اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں, کیا مثلا صرف صحت کا معاملہ ہے؟ صرف صحت کا معاملہ نہیں, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. پہلے جیسے آپ کے یہاں مثلا خدا کرے کہیں سوائن فلو پھیلتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر ریسٹرکشنز بڑھ جاتی ہیں, لوگوں کی ٹریولنگ رک جاتی ہے, اکنامیکل ایکٹیویٹی خراب ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال میرا اپنا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گزار لے انسان کسی طریقے سے یہ ٹائم جو اس وقت ہمارے پاس ہے, بلڈ کو تیار رکھے, اپنے آپ کو فل تیار رکھ لے جتنا تیار کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو میں نے زندگی کے کوئی خواب و خیال بھی نہیں سوچا ہوگا, جو میں نے زندگی کے کسی گوشے میں نہیں سوچا ہوگا. تو میں اپنے طور پر چونکہ اب عادت ہو گئی نا الٹی باتیں کرنے کی, کہ جس کو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا پاگل پنے کی باتیں, اچھا ریسپانس بھی اچھا ہے ان پاگل پنے کی باتوں پہ, یعنی میرے خیال میں لوگوں کو الٹی باتیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے, تو لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے کچھ سناتا ہے ہم بھی کہانی کی طرح سن لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے جب لوگ سن بھی رہے ہیں اور میرا دماغ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ٹائم میں سنانے میں کیا حرج ہے, تو میں مشورے کے طور پہ یہ کہوں گا کہ مثلاً جیسے ابھی ستمبر ختم ہو رہا ہے تو آپ کچھ اس طرح سے کام کریں, میرا اپنا ذہن جس طرح سے کہتا ہے وہ یہ کہ میں آپ کو پتا ہے میں فلیٹس کا بہت دشمن ہوں, خود بھی فلیٹ میں رہتا ہوں لیکن میں فلیٹ کا دشمن ہوں, فلیٹ میں نہیں ہونا چاہیے ہم انسانوں کو. اور میرا اپنا یہ خیال ہے اس وقت بہت اچھا کام یہ ہوگا کہ کسی بھی دور دراز جگہ پر کوئی ایسی زمین رکھی جائے کہ اگر ہمیں کراؤڈڈ ایریا کو چھوڑ کر اکیلے میں جانا پڑے تو ہم جا سکیں, کوئی ایسا طریقہ کار رکھا جائے, کوئی ایسی چیز تیار کی جائے, کوئی ایسی جگہ تیار کی جائے, کوئی چھوٹی سی زمین ہو کچھ بھی ہو کہ اگر کبھی ہمیں کراؤڈڈ ایریا سے نکلنا پڑے, مثلا اگر فقط سوائن فلو کے کیس کو دیکھو, اگر سوائن فلو پھیلے گا تو کراؤڈڈ ایریاز ڈیتھ ٹریپ ہوں گے پھر, یعنی مثلا سولجر بازار موت کا کنواں بنے گا پھر, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ, سب نعوذ باللہ تعالیٰ, سولجر بازار کو ڈرانے سے کیا فائدہ. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ پھیلا تو یہ علاقہ مصیبت میں آ جائے گا, مثلا کھارا در, سولجر بازار, جتنے بھی ایسے ایریاز ہیں کہ جو بہت بہت نزدیک نزدیک آبادیاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی آبادیاں جن کے اندر لوگ سکلی پاپولیٹڈ ہیں, تو اس وقت صرف ایک راستہ نکل جائے گا ہمارے پاس نکلا ہوگا, وہ یہ کہ ہم کسی ایسی جگہ موو کریں جہاں آبادی کا گنجان آبادی نہ ہو, گنجان آبادی نہ ہو, ہم قدرے آسانی کے ساتھ تنہائی میں رہ سکیں, تھوڑا سا فاصلے کے اوپر رہ سکیں تو اپنے آپ کو ہم محفوظ کر پائیں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ شہروں میں اور کوئی افراتفری نہ مچی ہو, اور کوئی افراتفری نہ مچی ہو, مثال کے طور پر کوئی پولیٹیکل انریسٹ, کوئی سوشل انریسٹ, کوئی اکنامیکل ڈاؤن فال. اب مثلاً کیا کیا ہو سکتا ہے, ابھی ایسے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے ڈیڑھ سال تقریباً ایک سال پہلے نومبر پچھلے سال آپ سے کہا تھا قحط ہونا چاہیے پاکستان میں, جو آثار ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, قحط ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. میں نے آپ کو کافی عرض کیا تھا اس کے بارے میں, کیلوریز کے لیے یہ کریں وہ کریں, مجھے نہیں معلوم دوستوں نے واقعی اس کو سیریس لیا ہے یا نہیں لیا, اور ممکن ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قحط نہیں آیا نا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس موت کی خبریں ڈائریکٹ نہیں آئیں گی, ہمارے پاس موت کی خبریں ٹوسٹڈ آئیں گی ہمیشہ, آپ کو ان ٹوسٹڈ نیوز کے اندر تلاش کرنا پڑے گا کہ قحط آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. خوش قسمتی سے ہماری لاسٹ جتنی بھی کراپس تھیں سب اچھی گئی ہیں, ویٹ کراپس بھی اچھی گئی ہیں, رائس کی بھی اچھی گئی ہیں, کاٹن کی بھی اچھی گئی ہیں, یہ الحمد للہ رب العالمین بڑا فضل و کرم رہا کہ 2009 میں ہمیں کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں آئی ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ خراب ہوئی ہیں, ممکن ہے اگر کوئی خراب علاقے والا سن رہا ہو تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے, نہیں مجھے کچھ معلوم ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر فصلیں بہت خراب رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اوور آل پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے, لہٰذا ہم نے اس مصیبت کو فیل نہیں کیا ابھی بھی جو آ سکتی تھی, جو اگر ایک جھٹکا پڑ جاتا غلط جھٹکا تو مصیبت بہت زیادہ تھی. لیکن ابھی بھی کیا ٹوسٹڈ نیوز کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کو واقعی مصیبت ہے, یعنی مثال کے طور پر 18 لوگ مارے گئے, آیا ہر ماہ رمضان میں مارے جاتے ہیں, آیا اچانک لوگوں کے اندر راشن کی طلب میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے لوگ مارے گئے, کیا ہر سال چیریٹی پہ نہیں دیا جاتا تھا چیزیں, ہر سال بھی تو دی جاتی ہیں, اس سال کیوں مارے گئے؟ کچھ سوچنا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کروں گا کبھی بھی فیمن اور قحط کی خبریں ڈائریکٹ نہیں آتی ہیں, قحط کی خبریں ہمیشہ ٹوسٹڈ ہوتی ہیں, یہ ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو جج کرنا ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے پیچھے, اس کے بعد اچانک آ جاتا ہے, اچانک آتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے. اچھا اس دوران میں لوگ کماتے ہیں, بے تحاشا کماتے ہیں, مثلا چینی کے معاملے میں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا جب چینی کا کرائسس بالکل نہیں تھا, میں نے شاید سنایا تھا میرے ہمسائے نے مجھے ایک دفعہ کہیں سے گزارا تھا میں کوریڈور میں, تو مجھ سے کہنے لگا کہ جی صاحب کیا ہو رہا ہے آج کل, میں نے اسے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کہنا ہوں کچھ نہیں چینی خریدنا, میں نے کہا کیوں بھائی کیا چینی پہ آ گیا, پہلے وہ جینس کا کام کرتا تھا, وہ کبھی نہیں سنے گا یہ مجھے معلوم ہے اس میں مطمئن, تو پہلے وہ جینس کا کام کرتا تھا, تو میں نے کہا جی چینی کے کام پہ کب سے آ گیا, کہنا ہوں آج کل تو چینی ہاٹ کراپ ہے, جہاں سے مل رہی ہے خرید لو ڈال لو, میں نے کہا بھائی کیا ہونے والا ہے, کہنا ہوں بھائی کم از کم 10 روپے تو بڑھے گی بڑھے گی, میں نے کہا یہ ہو کیا کہ کس نے کہا بڑھے گی. میں ابھی نام لوں تو میں پھنس جاؤں گا. مجھے ویسے بھی کراچی میں رہنا ہے, وقت رہنا ہے, تو ٹریولنگ زیادہ کرتا ہوں, نہیں پھر بھی بیس تو کراچی ہے نا. تو اس نے کچھ بڑے بڑے نام دیے کراچی کے, کہنے لگا یہ سب سپر ہائی وے پر فلاں فلاں جگہ پہ اسٹاک کر رہے ہیں, جا کے خود دیکھو. کہنے لگا کوئی گودام خالی نہیں چھوڑ رہے, سب شوگر بھر رہے ہیں. کبھی ٹائم ہے بھر لو, جتنا بھرو گے آپ کو کم سے کم 10 روپے ملیں گے ایک کلو کے اوپر. ابھی اس وقت سے اب تک میرے خیال میں 15 روپے اوپر گئی ہے. تو یہ ڈرامہ بالکل آبویس ہے, لوگ کما رہے ہیں اس کے اندر, لیکن مظلوم وہ بیچارے ہیں جو مڈل کلاس ہیں. ہمارے پاس, میں نے نومبر پچھلے سال آپ کی خدمت میں کئی چیزیں ایسی عرض کی تھیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پاپولیشن کے اندر گروپ ہیں, اکنامیکل گروپس ہیں, کہ جن کی کھانے کا خرچہ ان کی آمدن کا 80% لے لیتا ہے. یعنی وہ زندہ رہنے کے لیے 80% اپنی آمدنی اس پہ خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے انفلیشن کی, ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے کھانے کی قیمت بڑھے. ان کے پاس گنجائش ہے کہ گاڑی مہنگی ہو جائے چونکہ انہوں نے گاڑی خریدنی نہیں ہے. ان کے پاس گنجائش ہے کہ کپڑا مہنگا ہو جائے چونکہ انہوں نے کپڑا نہیں خریدنا ہے, جو پرانا ہے وہ چلانا ہے, وہ کہیں مر مرا کے ایک ہاتھ جوڑا لینا ہے. لیکن ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آٹا مہنگا ہونے کی, چونکہ آٹے ہی پر زندہ ہے, چینی پر ہی زندہ ہے, انہیں چیزوں پہ زندہ ہے. تو اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں, حالت اندر حالت بہت خراب ہے, اندر حالت بہت خراب ہے. ہم لوگ کم فیل کر رہے ہیں, ہم لوگ کم فیل کر رہے ہیں. اچھا, چونکہ ہم لوگ فیل نہیں کر پا رہے تو ہم سمجھ رہے ہیں صحیح ہے. نہیں, صحیح نہیں ہے, آبویسلی خراب ہے. یہ جو نیوز آ رہی ہیں سب ٹوسٹڈ نیوز ہیں, اس بات کی ہیں کہ یہاں پر ڈرامہ بہت بڑی مقدار میں ہو رہا ہے. لیکن چونکہ خبریں ٹیڑھی ہیں, میڈیا کی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے, میڈیا اس اورینٹیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. اس اورینٹیشن میں میں کیا کروں, میرا خیال میں میڈیا بہت بڑا بلیک میلر ہوتا ہے. اچھا میڈیا بلیسنگ ہے, اچھا میڈیا سے بڑھ کر دنیا کی کوئی یعنی نعمت نہیں سمجھی جا سکتی, کیونکہ انسانوں میں اویئرنیس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اچھا میڈیا اویئرنیس دے دے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اویئرنیس کے ذریعے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے. لیکن برا میڈیا بلیک میلر ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان میں چونکہ کوئی چیز معمولاً کمی اچھی آتی ہے, تو یہ بھی اچھا نہیں آنا تھا اور وہ یہ اس طرح سے آ گیا. تو یہ توقع نہیں کہ یہ آپ کو آخر وقت تک بھی نیوز اچھی دیں گے, لیکن میرا اپنے خیال ہے یہ سب کچھ چلے گا. اچھا, یہ ڈرامہ کب تک چلے گا خود جمع کرتے ہوئے؟ میرا اپنے خیال ہے اگلے سال کی سیکنڈ کوارٹر تک یہ گھسیٹنے کے قابل ہوگا. اس کے بعد 2 کوارٹر ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, میرا اپنے خیال ہے, یعنی نیکسٹ ایئر کا 3rd کوارٹر. کوارٹر کا مطلب ظاہر 3 مہینے ہوتے ہیں, تو مارچ تک تو چل جائے گا, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, یہ 6 مہینے ریئل ٹیسٹنگ پیریڈ ہوگا. اچھا, اس میں اگر بری خبریں ملیں تو مزید برے کا انتظار مت کیجیے گا, فوراً ایکشن لیجیے گا, اپنے آپ کو سیف کیجیے گا. اور سیف کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بہت برے کا انتظار مت کیجیے گا. ایسے ہی آپ کی وحشت کو بڑھانے کے لیے ایک سناتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ جس زمانے میں ٹی وی دیکھتا تھا, اس زمانے میں ایک مووی دیکھ رہا تھا کہ 2 آدمی نارتھ پول یا پتہ نہیں ساؤتھ پول کہیں گئے, اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو طے کریں گے. تو وہ طے کرنے کے لیے گئے, شام بہت ٹائم ہم نے ادھر ادھر لگا دیا آج, تو بار وہ طے کر رہے تھے, تو وہ واپسی میں بہت مشکلات میں پھنس گئے. ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا, ان کے جو کتے جو کھینچنے والے تھے وہ مر گئے, اور بڑا ہی گندا علاقہ, ویوز کی طرح برف تھیں, اور اس کے اوپر ایک گز ان کو طے کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑ رہی تھی, دونوں ایگزاسٹیڈ مرنے کے قریب. بار وہ ایک پوائنٹ کے اوپر پہنچے جہاں ان کو ڈیسیشن لینا تھا کہ اب ان کو ایک سائڈ جانا ہے, تو مثلاً وہ 70 کلومیٹرس تھا, دوسرے سائڈ جانا ہے تو وہ 60 کلومیٹر یا پتہ نہیں 80 کلومیٹرس تھا, ایسی کچھ داستان تھی. اب ایک کہتا ہے ادھر جانا ہے, دوسرا کہتا ہے ادھر جانا ہے, دونوں بڑی دیر تک چک چک ڈک ڈک کرتے رہتے ہیں, نہیں مان پاتے باہر والے. دوسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہ مرتے مراتے چلتے ہیں, لیکن وہ جس نے کہا تھا کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے, وہی بیچارہ لوٹنے لگتا ہے, وہ مرنا لگتا ہے. تو ایک موقع پر اس کے جس کیمپ میں وہ سویا ہوا تھا, کوئی ریچھ وغیرہ حملہ بھی کرتا ہے, اس کو زخمی کر دیتا ہے, وہ بالکل ہی موت پہ آ جاتا ہے. تو بالکل موت پہ آ جاتا ہے تو یہ اس کا دوست اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے تمہاری آج برتھ ڈے ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو وہ انتہائی مرتے ہوئے حالت میں اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے دوست ہم نے وہ ٹرن غلط لیا, ہمیں کہیں اور جانا چاہیے. مجھے اس کا یہ ڈیسپریٹ جملہ دماغ میں کھپ گیا ہے, جم گیا ہے. کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن نہ لینا یہ ڈیسپریشن دلاتا ہے. کیا اچھا یہ سب سے زیادہ ڈیسپریشن قیامت کے دن ہوں گی کسی کو, یا حسرتن حسرت کا دن ہوگا جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا, مجھے خدا کی بندگی کر لینی چاہیے. دنیا میں بھی بعض اوقات یہ غلط فیصلے اس طرح کی حالت میں لے جاتے ہیں, تو بجائے یہ کہ آدمی غلط فیصلے کے اوپر چلا جائے اور بعد میں چیخے کہ مرتے دموں کہہ کہ میں نے غلط فیصلہ کیا, تھوڑا پہلے عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کر لے. کم سے کم سیف سائڈ پر رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کچھ ریسورسز استعمال کرے اور اپنے لیے کچھ بہرحال کوئی ایگزٹ رکھے کہ اگر خبریں بہت بری ہونا شروع ہوں تو اب اس سے زیادہ بری کا انتظار نہ کرے, کچھ کر لے. کچھ کرنے میں بہت فائدہ ہے. رابرٹ فیس بہت بڑا ایک نیوز رپورٹر ہے, انگلینڈ میں ہوتا ہے اور یہ 20 سے زیادہ سال لبنان میں گزار چکا ہے. حزب اللہ کے ساتھ اس نے بہت ٹائم گزارا ہے, بہت بہت اس اعتبار سے ایکسپرٹ ہے حزب اللہ کا اور بہت فین بھی ہے حزب اللہ کا. تو یہ کہیں یہاں پہ آیا ہوا تھا کوریج کے لیے, امریکہ کے افغانستان پہ حملے کی کوریج کے لیے آیا تھا, اسے کچھ پٹھانوں نے پکڑ لیا. انہوں نے دیکھا انگریز ہے ہمارا دشمن ہے, اسے مارنا شروع کر دیا. اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ ویسٹرن میڈیا میں ہمارا سب سے بڑا سپورٹر یہی ہے. بہرحال اس کو مارنا شروع کیا, مرتے مرتے یہ بالکل سرنڈر ہونے والا تھا تو اس نے اب تھی ہاتھ پاؤں مارنے رہا کہ میں کب تو مر ہی رہا ہوں, ہاتھ پاؤں ماروں ہاتھ پاؤں ماروں, تو ایک پتھر اس کے ہاتھ میں آیا. اس نے وہ پتھر لے کے جو لوگوں کے اوپر مارنا شروع کیا تو ایک دو لوگوں کے سر پھٹے اور وہ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اتنی دیر میں کہیں سے کوئی مولوی آ گیا پٹھان, اس نے اس کو بچا لیا اور اس کو لے گیا باہر, اس کی ڈائری وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی, یہ بچ گیا, زندگی اس کی بچ گئی. اس نے ہاسپٹل کی بیڈ سے کالم لکھا. جب پہلا اس کا کالم آیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ خوب گالیاں لگے گا مسلمانوں کو, لیکن بہرحال اس نے کنٹرول کیا. اس نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے مارا ہے انہوں نے رابرٹ فیس کو نہیں مارا ہے, انہوں نے ایک دشمن کو مارا ہے, انہوں نے ایک ایسے دشمن کو مارا ہے جس نے ان کے گھروں کو تباہ کیا, برباد کیا. ان کو کیا پتا کہ میں رابرٹ فیس ہوں, میں کون ہوں. پھر اس نے ایک بات دیکھی کہ میں بچا کیسے. کہنے لگا کہ میں جب حزب اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, یہ سکھایا تھا کہ دیکھو مرتے دموں تک بھی تسلیم نہ ہونا, تسلیم نہ ہو, سرنڈر مت کرو. اگر مر بھی رہے ہو کیپ یور اسٹرگل الائیو, اپنی جدوجہد زندہ رکھو, کیوں شاید آخری ٹائم میں کچھ ہو جائے. اس امید پر کہ شاید آخری ٹائم میں کچھ ہو جائے جدوجہد زندہ رکھو, تسلیم مت ہو, سرنڈر مت ہو. تو کہنے لگا جب وہ مجھے مار رہے تھے تو میرا ذہن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ رابرٹ ابھی اینڈ ہے. کہنے لگا مجھے ان کی بات یاد آئی کہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے, ہاتھ پاؤں مارو کچھ ہو سکتا ہے. کہنے لگا بس وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ایک پتھر آ گیا. اب لکیری ہونا چاہیے کہ مثلا حضرت آدم نے تو پتھر نہیں رکھا ہوگا رابرٹ فیس کے لیے, پتا نہیں کہاں سے وہ پتھر وہاں پہ پڑا مل گیا اس کو, لیکن اس ایک پتھر نے سارا گیم چینج کر دیا. جو آدمی مر جانا چاہیے تھا جوتے کھا کھا کے, اس کو زندہ پھر دوبارہ کروا دیا. تو میں ہمیشہ ایک اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ البتہ میرے پاس ظاہر ایسا ہے کہ اتنا سخت کوئی ٹف ٹائم نہیں آیا آج تک, کہ اپنی امید کو زندہ رکھو. کتنی بری خبر مل رہی ہو اس کے اندر کچھ ہے, اس کے اندر اسٹرگل کے لیے کچھ ہے. اور وہ امین مومنین کا جملہ ہے کہ مشکلات میں لوگوں کے جوہر کھلتے ہیں. تو جب بھی مشکلات زیادہ پڑیں آپ سمجھ جائیں خدا آپ کے اندر ایک نئی کریشن ڈالنا چاہ رہا ہے, کوئی نئی چیز آپ کو دینا چاہ رہا ہے, کوئی نیا چیز. اگلا سال آپ کو کوئی نئی چیز دے گا, اگلا سال آپ کو کوئی نئی چیز دے گا, اس کے لیے تیار رہیے گا انشاءاللہ. خدا کرنے والا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اجے صاحب ایک اور بہت بڑا ایشو تھا, وہ احمدی نژاد اقوام متحدہ گئے, جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی اور اس کے اندر کچھ پازیٹیو کام ہوئے. بہت پازیٹیو کام یہ ہے کہ احمد نژاد کے پاس لاجک بہت اسٹرانگ ہے, لاجک بہت سمپل ہے, بہت اسٹرانگ لاجک ہے. اس کا ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی اپنی پرسنالٹی کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہوا ہے, اتنا پروپیگنڈا ہوا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں. یعنی دنیا میں اس کو مثلا جو کولمبین یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, ڈین تھا, اس نے کیا کچھ نہیں کہا, وائس چانسلر تھا, کیا کچھ نہیں کہا اس کو, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس لاجک بہت اچھی ہے اور ٹیمپرمنٹ بہت اچھا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی وہ نہیں ہے اپنے اندر آؤٹ برسٹ نہیں ہے کہ سب پھٹ پڑتے ہوں ایک دم سے, تو بہت کنٹرول ٹیمپرڈ ہے اور بہت سمپل لاجک ہے. مثلا جیسے ابھی آپ نے ان کا ایک جملہ سنا کہ اگر ہولوکاسٹ میں کوئی اور ایشو نہیں ہے تو اس کو اوپن فار ریسرچ ہونا چاہیے, اس کو ریڈ لائن کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوگی, اس کو کوئی کوشچن بھی نہیں لے جا سکتا. جب خدا بھی کوشچن میں جا سکتا ہے تو ہولوکاسٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی فرانس کے لاء میں تو بہت ہی عجیب ہے، بہت سارے ملکوں کے لاز میں ہے یہ کہ آپ خدا کا انکار کر سکتے ہیں، آپ خدا کے اوپر کوشچن ڈال سکتے ہیں، آپ خدا کے جوک بنا سکتے ہیں، بٹ ہولوکاسٹ نیور. یعنی عجیب ہے کہ آپ خدا کا مذاق اڑا سکتے ہیں، کوئی سرزنش نہیں ہے. آپ اس علاقے کے مشہور نبی کا جس کا بہت عربوں لوگ احترام کرتے ہیں مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کو کوئی سزا نہیں ہے. آپ سب کام کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی کوشچن کو ریز کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سورج مغرب سے نکلتا ہے، نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ ہولوکاسٹ ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا، اگر آپ نے یہ کہا کہ ہوا یا نہیں ہوا تو اس پہ سزا ہے، اس پہ سزا ہے، آپ کی کتاب بند ہو جائے گی، آپ جیل جائیں گے. جیسے کہ وہ فرینچ مسلم کے ساتھ ہوا، جس کی کافی کتابیں وغیرہ بھی مشہور ہوئیں بعد میں، اور اس نے ایک میوزیم بھی کھولا میزین سے، روجے گارودی کے ساتھ ہوا، تو اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اس کی بکس کو بین بھی لگایا گیا. تو یہ سب بہت عجیب ہے، لیکن ان کی سمپل لاجک نے اس ایشو کو ختم کر دیا، ایشو سامنے آ گیا اور اب لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس کی خاطر پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں، بھارت اسرائیل کو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لگے آپ کو آج کرتا چلوں، مجھے اسرائیل کا فیوچر واضح طور پر ڈارک نظر آ رہا ہے. یعنی اگر آج سے 20 سال پہلے مجھ جیسے آدمی سے کوئی پوچھتا ہے اسرائیل کا فیوچر کیسا ہے، تو وہ کہتا ڈسپیوٹڈ نہیں ہے کہ یہ رہے گا. لیکن اب آپ کو گارنٹی سیلز کر رہا ہوں، نہ کہ احمد نژاد کے فالوور ہونے کے ناطے مثلا مانتے ہیں ہم کو اچھا آدمی ہے، یا مثلا ہم ایران کو مانتے ہیں کہ وہ لیڈرز ہیں، یہ وہ، ان سب سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بالکل نیوٹرل ہو کے پوچھے اس کا فیوچر کیسا ہے، کنفرم کہہ رہا ہوں ڈسپیوٹڈ ہے، کنفرم کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. یعنی بہت مشکل ہے کہ سروائیو کرے، بہت مشکل ہے کہ سروائیو کرے. اب اگر اس طرف پہ ذرا کا رخ کر کے کہوں تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا سروائیول پاسبل نہیں ہے. اگر بالکل بالکل ہی بے طرف ہو کر کہوں تب بھی میں کہوں گا کہ اس کا سروائیول بہت مشکل ہے. لیکن اگر ذرا سا اس شیعہ بصیرت کو استعمال کروں، جو ایک شیعہ ہونے کے ناطے، امام کا ماننے والا ہونے کے ناطے میرے اندر ہونی چاہیے، اس کو استعمال کروں، تو میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اسرائیل کا سروائیول پاسبل نہیں ہے، اسرائیل نہیں بچ سکتا، اسرائیل کا کوئی فیوچر نہیں. بہت ساری چیزیں اس بات کو اشارتاً اور صراحتاً کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل کا فیوچر نہیں. اسرائیل کی ڈیموگرافی، اس کی آبادی کا تناسب، آبادی کی ترکیب، اسرائیل کی اکانومی جو مکمل ڈپینڈنٹ ہے ایڈز کے اوپر، اسرائیل کی پولیٹکس جو کرپٹ ہو چکی ہے، ان کا ہر صدر کسی سیکس کے اسکینڈل میں، کسی فائنینشیل اسکینڈل کے اندر پھنسا تھا، اسرائیل کی ملیٹنٹ تھریٹس جو اسرائیل کے اطراف میں ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر سروائیول نہیں ہے، یہ نہیں بچے گا. اس بات کو اگر مجھ جیسا سمجھ رہا ہے تو یقیناً حسن نصر اللہ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کریں، لیکن اگر انہوں نے جنگ کی تو ہم اس تھریٹ کو اپرچونٹی میں چینج کر دیں گے. ظاہر مینجمنٹ کی زبان میں بہت کھلی بات ہے، وہ یہ کہ ہم اچھی مینجمنٹ میں یہی ہونا چاہیے کہ ہر آنے والے تھریٹ کو آپ اپرچونٹی میں چینج کر پائیں، اور ایک اچھے سوچنے والے کا کام یہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس تھریٹ کو اپرچونٹی میں چینج کریں گے، تمہیں وائپ آؤٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، آپ کو کچھ بچا نہیں ہے. واقع ایسا ہی ہے، اب اسرائیل کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنا وجود ہے، بس اب بس اپنے وجود کی بقا کے لیے لڑے گا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ برنگ پر ہیں، یہ لوگ بالکل کنارے کے اوپر کھڑے ہیں. اگر ایک جنگ اور حزب اللہ کے ساتھ کی تو میں کہتا ہوں کر لو، یہ نہیں بچیں گے، ختم نہیں بچیں گے. جس طرح میں کہتا ہوں امریکہ ایران کے اوپر جنگ، بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ نہ کرے ایران پر حملہ کرے امریکہ، میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ کرے، اللہ کرے کہ کرے، کیونکہ اس کے بچنے کا چانس نہیں ہے، امریکہ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہاں پر. ہاں یہ ہے کہ لوگ شہید ہوں گے، شہروں میں تباہی آئے گی، ٹھیک ہے، ہر قوم کو جھیلنی پڑتی، جیسے خود حزب اللہ نے جھیلی. جب حزب اللہ کے اوپر جنگ ہو رہی تھی سب یہ کہہ رہے تھے پل تباہ ہو رہے ہیں، اب قوم کہہ رہے پل تباہ، کسی نے آواز اٹھائی پل تباہ ہو رہی؟ اس وقت ہر آدمی کہتا ہے یہ دیکھو پل گر رہے ہیں، یہ دیکھو بلڈنگز گر رہی ہیں. ارے بھائی، کراچی کی، پاکستان کی ان مینجمنٹ 9 مہینے کے اندر ہر پل بنا لیتی ہے، دبئی کی مینجمنٹ دنیا کے بڑے ٹاورز 2 سال کے اندر کھڑے کر سکتے ہیں، کون سی ایسی کنسٹرکشن ہے جو نہیں بن سکتی؟ ان کا کوئی حساب نہیں ہے. پبلک ول کی بات ہوتی ہے، عوام کے اندر ارادے کی بات ہوتی ہے، وہ زندہ تھی وہاں پر. الحمدللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس وقت شیعہ بہت اچھی جگہ پر ہے الحمدللہ رب العالمین. واقعی لطف ہے امام زمان کا, اس وقت بہت اچھی جگہ پر ہے. اور شاید مثلا اپنی جملہ شاید نہیں پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس وقت اسٹیج سیٹ ہے امام کے ظہور کے لیے, اسٹیج سیٹ ہے امام کے ظہور کے لیے. کچھ وقت چاہیے ہوگا, میرا اپنا ایک خیال ہے. کم از کم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کبھی اس غیبت کبرا کے دور میں اتنا اچھا اسٹیج نہیں بنا تھا, اتنا اچھا اسٹیج نہیں بنا. ہاں شاید آگے چل کے اور اچھا ہو جائے گا, آگے چل کے شاید اور اچھا ہو جائے, لیکن الحمدللہ ابھی تک بھی اسٹیج بہت اچھا ہے, بہت سیٹ اسٹیج ہے. اب ممکن ہے کوئی لوگ کہے نہیں بھائی لوگ باہر خارشاہ سے دو چار ہیں کہاں کا سیٹ اسٹیج ہے, شیعہ کے اندر پرابلمز ہیں, یہ گروپ ہے وہ گروپ ہے کہاں کا اسٹیج. آپ پیچھے دیکھیں, پیچھے دیکھیں, یہ سب کچھ ظاہر ہے, یہ ڈسٹریکٹ نہ کرے آپ کو. پیچھے بہت اچھا سیٹ بنا ہوا ہے اور الحمدللہ بہت ساری توانائیاں جمع ہوئی ہیں. البتہ ظاہر ہے سب نے امتحان سے گزرنا ہے, جیسے پاکستانی قوم امتحان سے گزر رہی ہے. اور ایک ای میل تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا, جو اس میں لکھا تھا کہ ہر پاکستانی پریزیڈنٹ 64 سال میں مر جاتا ہے. پتہ نہیں صحیح رہا یا نہیں, تھا میں جا کے چیک نہیں کیا پریزیڈنٹ کی زندگی. تو اس نے کہا کہ بھائی صبر کرو, ایک ہی سال کی بات ہے بس, اللہ قبول کرے انشاءاللہ. پتہ نہیں, لیکن باہر بس صبر آزما دور ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا, اب سے گزر جائیے. لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا, میں ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم پر اس پرسنالٹی کے یہاں ہونے کا صرف ایک ہی مطلب ہے, ہی از ناٹ دا رولر, ہی از ناٹ دا رولر, رولر کوئی اور ہے کنفرم. اتنے کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے, یہ اس قابل نہیں, اس کا مطلب ہے رولر کوئی اور ہے, پیچھے کچھ اور ہے. پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹری کے اندر رولز ہیں. ان رولز میں سے ایک رول یہ ہے کہ جس وقت امریکہ پاکستان کی سراؤنڈنگ میں گیم کھیل رہا ہوتا ہے, یہاں پر دی اسٹرانگ مین رول کرتا ہے, دی اسٹرانگ مین, دی آئرن مین. یہ تو لکڑی کا بھی نہیں ہے اور گیم شروع ہونے والا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی نہیں, کوئی اور ہے. اس کا مطلب ہے دو میں سے ایک چانس ہے, یا یہ رہیں گے اور وہ جو اسٹرانگ مین ہے آئرن مین ہے وہ پیچھے سے حکومت کرے گا, اب کوئی بھی ہو سکتا ہے ملٹری کا یا کہیں کا بھی, یا کہ یہ ٹیمپرری ہیں, یہ ٹیمپرری ہیں, سیٹ اسٹیج کے تحت آئے ہیں, ٹیمپرری فیز کے اندر یہ گزاریں گے, پھر دی اسٹرانگ مین ہے وہ اپیئر ہوگا اور وہ یہاں پہ ایکچولی رول کرے گا, چونکہ گیم شروع ہونے والا ہے. ایز پر امریکن اسٹائل جو اب تک رہا ہے گزشتہ کئی 10 سال کے اندر, وہ یہ ہے کہ کسی بھی سراؤنڈنگ میں ہونے والے گیم سے 2 سال پہلے پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے. ہماری کیلکولیشن کے تحت گورنمنٹ چینج بالکل ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر ہوئی جس ٹائم پر ہونی چاہیے تھی, صرف آدمی غلط ہے. ایز پر رولز یہ آدمی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں کوئی اور ہونا چاہیے تھا, ایز پر رول یہاں پہ کسی اور کو ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے دو میں سے ایک چانس ہے, یا یہی رہے گا اور وہ جو اسٹرانگ مین ہے وہ پیچھے سے کام کرتا رہے گا, یا چلیے وہ رول یہ وہ آدمی نہیں ہے, آدمی کوئی اور ہے. صرف اس دفعہ 2 سال پہلے گورنمنٹ چینج کی, آدمی نہیں لائے, آدمی رائٹ ٹائم پر لے کر آئے, شاید یہ کریں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے, تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ 2 سال پورے کریں گے, کسی میری کیلکولیشن میں 2 سال نہیں ہے ان کے, میری کیلکولیشن میں نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آئرن مین پیچھے کوئی اور ہے, پیچھے کوئی اور آئرن مین ہے, تب شاید یہ 5 سال چلا رہے اور وہ پیچھے سے رول کرتا رہے گا. لیکن فی الحال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, فی الحال میرا اپنا یہ خیال ہے ان کا 2 سال پورا نہیں ہونا چاہیے, پورا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک کوئی بھی جھٹکا اور NF-ZNF اور معاملہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے, ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے. بہترین پاسبلٹی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک اس پر مشن پر ہیں, ایک بزنس پلان کے تحت یہاں پر ہیں. اس بزنس پلان میں کچھ بڑوں نے کچھ پیسہ کمانا ہے بہت بڑی مقدار میں بہت تیزی کے ساتھ, اور یہ فورسی کرتے ہوئے کہ برا وقت آنے والا ہے. تو کچھ بہت بڑے لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ بہت تیزی کے ساتھ کمانا تھا, اس بزنس پلان میں یہ بہت اچھے فٹ ہو رہے ہیں, یہ بہت اچھے فٹ ہو رہے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے بڑی مقدار میں پیسہ کمانا جانتے ہیں, اور وہ اپنے کام کو بہت مہارت کے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت. اور ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہمارا بجٹ تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور دیٹس آل, اب اس سے زیادہ کھینچنے کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے, تو اس کے بعد ان کو جانا ہوگا. میرا اپنے یہ خیال ہے یہ دو سال پورے نہیں کر پائیں گے. میرا اپنے یہ خیال ہے وہ خود بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دو سال پورے نہیں کریں گے, لہٰذا ان کو جلدی زیادہ ہے اور ان کے اپنے پلان کے تحت بالکل صحیح ہے. یہاں عقل مندی کا کام یہی ہے کہ جتنا جلدی کر سکتے ہیں کیا جائے. اور بہرحال پاکستان کا اللہ حافظ, اللہ مالک. اس وقت سر صبر کا دور ہے, اس وقت ہمت پکڑنے کا دور ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پر ہم نے اپنے بیانات عرائض پیش کر دیا آپ کی خدمت میں, بہت ساری چیزیں جو ابھی باقی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب اس میں جو پیٹرن ہے ہمارا وہی کہ کوشچن آنسر کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ بہت زیادہ مناسب بھی ہوتی ہیں, کچھ اس میں نامناسب بھی ہوتی ہیں. تو اب چونکہ ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ نامناسب کو جھیل لیتے ہیں, تو آپ بھی جھیل لیتے ہیں, ہم بھی جھیل لیں گے, نامناسب بھی جھیل لیں گے اور جو مناسب ہوگی اس کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. ان مناسب چیزوں میں سے پہلی چیز جو رہ گئی وہ یہ تھی, یمن میں جو خون ریزی ہو رہی ہے اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیا زہدی فرقہ ظلم کے خلاف اٹھا تھا جو امریکہ بھی یمن حکومت کا ساتھ دے رہا ہے یا حکومت یمن حکومت کی مدد کر رہا ہے؟ ابھی تک ہمارے پاس اس یمنی گروپ کا جس کو ہاؤسی گروپ کہتے ہیں قبیلہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. ان لوگوں کا کوئی بہت زیادہ ایجنڈا, ان کی کوئی بہت زیادہ لٹریچر بھی اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو سوائے ایک دو بہت ہی ان مینیج ویب سائٹس کے, بلکہ کہہ سکتے ہیں مس مینیج ویب سائٹ کے, آپ کو کچھ زیادہ چیز نہیں مل پائے گی ان کے اوپر. تو وہاں پر بہت زیادہ لٹریچر نہیں ہے ان کے, ان کی اویئرنیس کا لیول کتنا ہے. بعض اوقات بہت ساری چیزیں قبیلے کی نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہیں, ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی, صرف قبیلے کے لیڈر کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں جانتے کہ جو یمنی ریوالٹ کر رہے ہیں یا جو یمنی ریبیلینس ہیں ان کی اویئرنیس کا لیول کتنا ہے, ان کے اندر کتنا زیادہ اسپرڈ ہے. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قبیلگی نظام کے تحت ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, قبیلے کے نظام کے تحت بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے شاید ذہن میں ہو کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے گزشتہ زیدی قبیلے کو ہٹا کر حکومت حاصل کی تھی. یہ جو موجودہ حکومت ہے جو اس وقت ریپبلکن سسٹم ہے یمن کا, اس نے قبیلے کی حکومت کو ہٹا کے حکومت حاصل کی تھی, اور نیچرلی اس کے اندر امریکہ اور دوسری یورپین طاقتیں انوالو تھیں. تو طبیعی سی بات ہے کہ زیدی فرقہ اور زیدی قبیلہ, زیدیہ قبیلے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوں گے چونکہ ان سے حکومت چھینی گئی تھی اور یہ حکومت بنائی گئی تھی جو اس وقت چل رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کا سب اویئرنیس کا رزلٹ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے کہ ان کی حکومت چھینی تھی تو ان کو ریبیلین کرنا ہی کرنا تھا تو انہوں نے ریوالو کر دیا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اویئرنیس نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک قبیلے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. صرف حکومت چھیننے کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو محروم رکھا گیا ہے. جب محروم رکھا گیا تو انہوں نے سر اٹھایا اور اسلحہ اٹھا لیا, اور ایسے علاقوں کے اندر ایسا ہونا ممکن ہے. البتہ یہ امکان بھی ہے کہ ان کے اندر اویئرنیس ہو اور وہ اویئر ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. البتہ میں اس کا امکان کم دیکھتا ہوں, بالکل صاف بات بتا رہا ہوں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس ریوارڈ کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے. ہاں ممکن ہے ان کے لیڈرز کے اندر کچھ اویئرنیس ہو اور وہ اس اویئرنیس کو استعمال کر رہے ہوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس کے اندر انہوں نے شامل کر لیا ہو, لیکن مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے, ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. لکھا ہے آیت اللہ رفسنجانی نے رہبر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایران کو بہترین رہبری کی بہت ایران کی بہترین رہبری کی مشکل حالات میں. پہلے وہ اگینسٹ جاتے ہیں, اب وہ ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. وہ کیا پہلے غلط تھے یا احساس ہوا ہے؟ دل کا حال تم کون جان سکتا ہے کہ ان کو احساس ہوا یا نہیں ہوا ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی, میں نے پچھلے زیادہ میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رفسنجانی کے پاس لاسٹ ڈیز ہیں اپنے آپ کی اپنی کریکشن کے لیے. اگر کر گئے بچ جائیں گے, اگر نہیں کیا سسٹم باہر نکال دے گا ان کو. میرا اپنا یہ خیال ہے رفسنجانی بالکل نوک پر کھڑے ہیں, بالکل دہانے پر کھڑے ہیں. فردر مسٹیکس سسٹم سے باہر. ان کو اس بات کو میرے خیال میں خود بہت ایکسپرٹ ہیں انالیسس کرنے کے, بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں. تو ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے. جن کندھوں پر چڑھ کر وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کندھے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر رفسنجانی جیسے آدمی سواری میں. مسلی جیسے کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی, لیکن مسلی پتہ نہیں کس ذہن میں رہے بہرحال رفسنجانی ہرگز وہ آدمی نہیں ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے بقول محبت کے مسلم بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جنس ان لوگوں کی جنس سے مختلف ہے, لیکن بہرحال رفسنجانی تو یقیناً مختلف ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ان کو شاید احساس ہوا ہوگا, اور اگر اب بھی نہیں ہوا میں نے عرض کیا سسٹم بہت دیر تحمل نہیں کرنا چاہیے سسٹم کو, چونکہ اگلا سال بارکت اللہ آ رہا ہوگا, اگلا سال جو ہے وہ بہت سخت کانٹے کی جنگ کا سال ہوگا, تو اس موقع پر سسٹم اس بات کو تحمل نہیں کرے گا کہ وہ اپنے اندر گڑبڑ لے کر چلے. وٹ از بیہائنڈ بلیک واٹر, از اٹ سیکرٹ ایجنسی آف یو ایس, پرپز کیا ہے اس کا؟ بہت مشہور ہے بلیک واٹر, اس کے پیچھے ایک اور امریکن کمپنی ہے جس کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلز وغیرہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ کبھی تھوڑا سا سرچ کریں نیٹ کے اوپر بلیک واٹر کر کے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اس کی ایک اور پیچھے ایک اور کمپنی ہے جو اس کی مدر کمپنی ہے, اس کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ میرا اپنے خیال ہے مختلف اسٹائلس کے اوپر ہوتی ہیں. اگر کسی کو کوئی بک پڑھنے کا موڈ ہو تو ایک بک دیکھے, تو ہم سے کھو گئی, میرے پاس تھی, کسی نے دی تھی, مجھ سے کھو گئی, صاحب زیادہ نے گم کر دی, کنفیشنز آف این اکنامیکل ہٹ مین, کنفیشنز آف این اکنامیکل ہٹ مین, بہت اچھی بک ہے. اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کو ہرانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو اس نے یہ جو ہٹ مین کی اصطلاح استعمال کی, ظاہر ہٹ مین وہ قاتل ہوتے ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے کسی قتل کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ پہلے لوگوں کو ہٹ مین نہیں بھیجا جاتا, پہلے اکنامیکل ہٹ مین بھیجے جاتے ہیں. یہ کمپنیز ایکچولی ہٹ مین ٹائپ کی کمپنیز ہیں, ان کا کام کسی خاص موقع پر کسی خاص آپریشن کو کر کے باہر نکلنا ہے, اور ان تمام آپریشنس کو چھپانے کے لیے سیکیورٹی فرم سے بہتر کوئی ٹائٹل نہیں ہو سکتا. میں اس جملے کے اوپر غور کیجیے گا, شیت کا حل یہیں پر ہے. اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کو سنبھالنے کے لیے سیکیورٹی فرم سے بہتر ٹائٹل نہیں ہو سکتا. ہماری پرابلم بھی یہیں پہ حل ہے, ہمیں اس حل کو پکڑنا پڑے گا. کاش ہم میں سے کچھ لوگ جرات کر رہے ہیں اس بات پر. انہوں نے ان کے پاس اس سے بہتر آپریشنس کو چھپانے کے لیے ٹائٹل نہیں ہے, سیکیورٹی فرم بنائے اس کے اندر اپنے آپریشنس کو چھپا لیں. انہوں نے اس کام کو کیا ہے, لیکن لیک ہے, لیک ہو چکی ہے, بات دنیا سب کو سب پتہ چل گئی ہے. اچھا, بات جب بہت زیادہ لیک ہو جاتی ہے تو بعض اوقات پرائڈ اور آنر کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے, پرائڈ اور آنر کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان گورنمنٹ ٹیکٹکس میں, جو پیچھے پاکستان کے پلیئر ہیں برے نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ نے فیل کیا ہو, یہ آپ نے دیکھا تھا وہ کہ جس میں دکھایا تھا کہ ایمنیشن پکڑا گیا ایک سیکیورٹی فارم کا, کہ جو یو ایس ایمبیسی کو سیکیورٹی دے رہی تھی, یہ ایک پاکستانی کی فارم ہے. قسمتی سے نام شیعوں کا سا ہے, تو مجھے لگتا تھا طالبان اس کے اوپر بھی چیخیں گے کبھی. یہ جو ہے یہ پاکستانی فرم ہے, یہ بھی امریکن امریکن ایمبیسیز کو اور کونسلیٹس کو, اس کی اسٹیبلشمنٹس کو سیکیورٹی دے رہی تھی. اس کے اوپر حملہ ہو گیا. اس پہ حملہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ بلیک واٹر کے برڈن کو ریلیز کرنے کے لیے, آخر برڈن بڑھتا چلا جا رہا تھا, پریشر بڑھتا چلا جا رہا تھا, تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانی والی جو تھی اس کو رگڑ دیا. اچھا, رگڑنے کے بعد کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہیں دیکھو, ہم نے انڈیپینڈنٹلی ہم نے اپنا کام کیا, اور جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو سیکیورٹی دے رہے تھے ان کو ہم نے نکال کے اٹھا کے باہر کر دیا, لیکن اصل گروپ کو ہاتھ نہیں ڈالا. یعنی یہ بلیک واٹرز, یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر مثلا بات یہ آنی ہے کہ بھائی آپ بڑی مچھلی پکڑیں گے یا مگرمچھ پکڑیں گے, تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے معاملہ چھوٹی مچھلی پہ نپٹ جائے, نہیں تو کوئی بڑی مچھلی نہیں, تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم مگرمچھ کے ساتھ ہیں, اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیجیے. تو ابھی انہوں نے بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈالا اور ایک بڑی مچھلی کو باہر نکالا, اور انہوں نے کہا مگر مچھ پہ ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے, تو ابھی اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. اگر نہیں ہوا تو اینڈ میں کہیں گے کہ بلیک واٹر پاکستانی حکومت نے خود ہائر کیے, ہم لا لیتے. ہاں, لکھے تہران کی شمال میں میں نے دیکھا کہ روز رات کو چھتوں پر مسلی کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں, یہ کیا ہے جو وہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ امریکن ڈالر ہے جو امریکہ ایران میں نظر آ رہا ہے. کچھ سمپل ہے, یہ امریکہ نے اتنے زخم کھائے ہیں ایران سے, احمدی نژاد سے, کیا وہ چھوڑ دیں گے ان کو کہ یہ چین سے اپنی زندگی گزارتے رہیں اور مثلا 15-20 کامیاب الیکشنز کر لیں, اور پوری دنیا میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک ہیں ہی نہیں وہ 20 الیکشن کر کے دکھا دیتے ہیں, اور جو ملک کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں اس کے انتخابات میں 38% ٹرن آؤٹ ہے. تو وہ کیسے برداشت کر دیں گے کہ بھائی ہمارا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ تہس نہس کیے دیتے ہیں, ہر دفعہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60% سے اوپر آ جاتا ہے اور ہم اپنے یہاں تو 40% ہی ڈلوا پا رہے ہیں. بہر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, وہ انہوں نے یہ کیا ہے. مسلم کو اپن بند ہونا چاہیے تھا, لیکن صحیح ہے ہر انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے, اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں, تو اس میں کبھی کبھی وہ ریلے میں بہہ جاتا ہے, شاید وہ بہہ گئے ہو, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں ایک موب کو, ایک آگاہ گروپ, مثلا کچھ لوگ ہیں جو موب ہیں, ان کے اندر اگر کچھ لوگ ہوں جو اویئر ہوں تو بہت آسانی سے ٹرن کر سکتے ہیں. موب کو مینیج کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا. مثلا میں نے بتایا تھا مصوی کے حق میں جو نعرے لگتے ہیں وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں. اگر آپ پتہ نہیں جن لوگوں نے نعرے سنے ان کو فارسی آتی تھی یا نہیں آتی تھی, بعض اوقات نعرے بہت مزیدار ہیں. ہر کے نہ خواہد رو سری رائے دے دہد بے مصوی, جس کو اسکاف نہیں چاہیے وہ مصوی کو رائے دے دے. یا مثال کے طور پر یہ اس طرف کا ایک نعرہ, اس طرف کا ایک نعرہ, یا حسین یا حسین, میر حسین میر حسین, ٹھیک ہے. ایک طرف سے نعرہ یا حسین میر حسین میر حسین, اور دوسری طرف سے نعرہ ہے کہ جس کو روسری نہیں چاہیے وہ مصوی کو رائے دے دے. تو یہ سب 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 نظر آ رہا ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی کام نہیں کر رہی ہے. موب کو مینیج کیا جا رہا ہے, موب کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے روڈ پہ رہے, اور اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کی جا رہی ہیں. میں بھی کچھ دن پہلے سپاہ کے کمانڈر کا ایک بریفنگ پڑھ رہا تھا جو پریس پہ ہے. کوئی نہ سمجھے کہ اندر کی کوئی بات نہیں, پریس سب ہے, میڈیا کے اندر ہے. تو چونکہ مجھے فارسی آتی تو میں پڑھ سکا, شاید آپ فارسی نہیں جانتے ہوں گے تو شاید آپ نہیں پڑھ پائے ہوں گے. پریس ٹی وی نے نہیں دیا تھا, وہ ایڈنا کی ویب سائٹ سے میں نے دیا تھا. تو بہت ڈیٹیل میں تھا, اور انہوں نے ہر دن کیا اسٹریٹجی دشمن نے بنائی تھی وہ دکھا دی تھی اس کے اندر. اس دن کے لیے انہوں نے یہ سوچا تھا, یہ کرنے کی کوشش کی, اتنے کو ہم نے ناکام کیا, اتنے میں وہ کامیاب ہوئے. اس دن یہ پلان کیا گیا, ان لوگوں کو آگے بڑھایا گیا, اتنوں کو ہم نے پکڑا, اتنوں کے اوپر کنٹرول کیا, اتنوں نے یہ ریزلٹ دیا. ایک ایک چیز کے لیے الگ, ایک ایک چیز کے لیے الگ. انہوں نے پبلک ایموشنز کو استعمال کیا ہے, انہوں نے اپنے پیسے کو استعمال کیا ہے. یعنی میں مثلا ابھی کچھ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ماہ رمضان سے کچھ وقت پہلے میں گیا ہوا تھا, ایران گیا تھا. جس دن رہبر معظم نے تقریر کی تھی, جمعہ کا خطبہ پڑھا تھا, اس کے چند دن کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے. مجھے ایران کے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بتایا تھا, اس نے کہا کہ لڑکوں کے پاس اس کی کلاس کے اندر موجود لڑکوں کے موبائلز پہ ایک ساتھ ایس ایم ایس آتے تھے, اور وہ لوگ پڑھنا شروع کرتے تھے, اور ایس ایم ایس اوریجنیٹ ہو رہے تھے انگلینڈ سے. دیکھیں امیجن کتنا پیسہ لگ رہا ہوگا اس کام کے اوپر, کہ مثال کے طور پر کوئی انگلینڈ سے بیٹھ کر ایران کے لڑکوں کو ایس ایم ایس کر رہا ہے بلک میں, یعنی مسٹ بی گوئنگ انٹو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز. بہت پیسہ لگایا ان لوگوں نے, بہت پیسہ لگایا, کچھ چیزیں اچیو کی ہیں ان لوگوں نے, مناظروں نے, لیکن بہرحال ایران اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ ان چیزوں سے کچھ ہو جائے. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ ان باتوں سے کوئی اثر پڑنے والا ہو. یہ لوگ خام خیالی میں مبتلا ہیں. ان چیزوں سے کچھ ہو سکتا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا, ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونے کا. لیکن بہرحال ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹی دکھانی ہے. ایکٹیویٹی دکھانے کا معاملہ بڑا عجیب ہے, ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو اس کے اوپر, ایکٹیویٹی کے اوپر. ایکٹیویٹی بعض اوقات اپنے اوریجنس کھو بیٹھتی ہے, ایکٹیویٹی زیادہ بڑھتی ہے تو بعض اوقات فلاسفی ختم ہو جاتی ہے, صرف ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے. ایک دفعہ جنگل میں شیر بادشاہ تھا, کسی نے بندر کو بادشاہ بنا دیا. وہ کبھی ہوا بندر بادشاہ بن گیا, بندر بادشاہ بن گیا. اب سب سے بڑا کوشچن یہ تھا کہ بھائی شیر کے پاس تو طاقت تھی, وہ سیکیورٹی مینٹین کر لیتا تھا, اب بندر سیکیورٹی کیسے مینٹین کرے گا؟ اور جنگل میں آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو صاحب وہی ہوا, وہ ایک بکری آئی اس کے پاس اور اسے کہی کہ بادشاہ سلامت ایک مشکل پیش آئی. اس نے کہا کیا کہنے کو, وہ بھیڑیا آیا تھا اور مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ اپنا ایک بچہ مجھے دے دو میں آؤں گا. کہنے کا اس کی یہ ضرورت, ہماری بادشاہ کے اندر یہ حرکتیں کرتا ہے؟ اچھا, اس کو کہنا کہ بادشاہ سلامت کو رپورٹ ہو گئی ہے اور وہ ایکشن لیں گے. تو بھیڑ نے کہا, بکری نے کہا کہ سرکار آپ ایکشن کیا لیں گے؟ میں اس کو چھوڑ دو, کیا اس کو بول کے آؤں. جب وہ بیچاری چلی جاتی ہے, وہ بھیڑی کو کہتی ہے کہ وہ بندر نے کہا ہے کہ میں ایکشن لوں گا. انہوں نے کہا اچھا ایکشن لے گا, اس کو بولنا کہ اگر میں پرسوں آ رہا تھا نہ کل ہی آؤں گا. جب وہ آتی ہے بندر کے پاس کہتی ہے کہ سرکار بڑا معاملہ خراب ہو گیا, وہ تو کہہ رہا ہے میں پرسوں آ رہا تھا میں کل ہی آؤں گا. کہنے لگا اچھا یہ چورا ایک چھلانگ ماری ادھر دوسری چھلانگ ماری تیسری چھلانگ خوب چھلانگ ماری پسینے پسینے نیچے آئے. کہنے لگا اس کو بول دینا آخری دفعہ بول رہا ہوں آنکھ بھی اٹھائی تو نکال دوں گا اور جو میں کروں گا وہ باتیں بتاؤں گا. کہہ گی بادشاہ سلام اس سے میری مشکل حل ہو جائے گی. ہاں جاؤ تم اس کو بول کیا وہ جاتا ہے جاتی ہے بیچاری بکری. کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سلام نے بہت چھلانگیں ماری انہوں نے ادھر سے ادھر بہت غصے میں آئے بہت زبردست غصے میں تھے. اچھا میں کل آ رہا تھا میں رات کو آ رہا ہوں. وہ رات کو آتا ہے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے بکری کا بچہ لے جاتا ہے. بکری بھاگی بھاگی آتی ہے اس کے پاس کہتی ہے بادشاہ سلام میرا بچہ لے گیا. کہنے لگا اچھا بچہ لے گیا تیل لاؤ. وہ ایک تیل لاتی وہ اپنے بدن پہ لگاتا ہے وہ چھلانگی مار رہا چھلانگ مار مار کے چھلانگی تیل لگا ہوا جسم اس میں چھلانگی مار مار کے اس نے حشر کر دیا. خوب پسینہ بہ خوب پسینہ بہ نیچے آئی نیچے آیا اس کے بعد کہنے لگا تم نے دیکھا. کہنے لگی کہ بکری نے کہا اس سے میرا بچہ آزاد ہو جائے گا. کہنے لگا یہ تو شاید نہیں ہوگا لیکن ہماری ایکٹیویٹی دیکھی یہ ایکٹیویٹی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ایکٹیویٹی میں پھنس جاتے ہیں فلسفی چھوڑ دیتے ہیں ایکٹیویٹی میں پھنس جاتے ہیں. اپنے ذہن کو استعمال کرو بھائی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے. ایکٹیویٹی اوریجنیٹ ہونی چاہیے فلسفی سے فلسفی کے اوپر بیس ہونی چاہیے اس فلسفی کے تحت کام ہونا چاہیے. چھوٹا بھی رنگ دکھائے گا ورنہ آپ ایکٹیویٹی کرو. فلسفی نہیں ہوگی ایکٹیویٹی کے اندر بیس لیس کام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نقصان ہی نقصان ہے جو مصیبت آنی ہے وہ آ چکی ہوگی وہ آ کے چلی جائے گی. بار امیرکا ایکٹیویٹی کر رہا ہے ایران ایکٹیویٹی کر رہا ہے. بس کرو بھائی یہ بہت ہو گیا. اچھا صحیح ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں بھائی. ہولوکاسٹ بہت بڑا موضوع ہے اس پہ کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پروگرام کوئی رکھ لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. ویسے تو نیٹ کے اوپر شاید اس کے اوپر جتنا مل جائے گا کم موضوعات ہوں گے جس کے اوپر اتنا میٹیریل مل پائے گا. بہت میٹیریل مل جائے گا کوئی جا کے سرچ کریں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہو جائے. دیکھیے اب یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا کچھ ڈیلیبریٹلی اور کچھ غلطی سے ٹچ نہیں ہوا ہے لیکن اچھا ہوا کہ انہوں نے اٹھا لیا. اس میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا ابھی آج میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا. گلگت بلتستان کو صوبے کسی حیثیت دینے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا جس نے لکھا اچھا لکھا ہے یہ بعض وقت کوشچن پڑھ کے سامنے آ جائے اور لکھنے والا اچھا ہوشیار آدمی لکھا ہے صوبے کسی حیثیت اچھا لکھا ہے. بہر اس کے اوپر ہم بعد میں کمنٹس کریں گے انشاءاللہ. اس کو اگلے پروگرام کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ کا ایشو کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ہر پارٹی کو اپنے پاس کیش کرانے کے لیے کچھ چاہیے. ہر ڈائنگ بریڈ کچھ نہ کچھ اچھل کود مچاتی رہتی ہے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے. معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی از اے ڈائنگ بریڈ. جماعت اسلامی کو ایشوز چاہیے. جماعت اسلامی کے پاس ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنے کی اسٹرینتھ نہیں ہے. اب وہ لوگ ایسے ایشوز کو ایڈریس کر کر اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کو پتہ ہے رزلٹ اتنا ہائی نہیں ہے. ریئل ایشو یہ نہیں ہے. ریئل ایشو عافیہ نہیں ہے. ریئل ایشو امریکہ ہے. ریئل ایشو امریکہ کی پاکستان کے اندر دخل اندازی ہے. ریئل ایشو جماعت اسلامی کی 50 سال کوششوں کے باوجود بے بسی ہے. ریئل ایشو جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی نہ ہونا ہے. ریئل ایشو جماعت اسلامی کا 10 جگہوں کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے اپنے مفادات کی خاطر. وہ ان سب کو چھپ پائیں گے. اللہ نے کس کو کھڑا کر دیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو. ڈاکٹر عافیہ کا ایک کیس ہے, ایک ہیومن لائف کی ویلیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل جماعت اسلامی کو اس کے اوپر خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی کے پاس اس سے بڑے کام ہونے چاہیے تھے. ان کے اندر رہتے ہوئے ایک عافیہ صدیقی کا کیس ہونا چاہیے تھا. اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لکھا ہے کہ ہم جوانوں کو کیا مشورہ دیں گے, کون سی تعلیم حاصل کریں اور جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں وہ کیا کریں. بہر اتنا سیریسلی تو شاید آپ نے نہیں پوچھا ہوگا جتنا میں بہت زیادہ سیریسلی جانے کی کوشش کروں, لیکن بہر مخلصانہ مشورہ اپنے بھائی کی طرف سے لے لیجئے. سب سے پہلے کوشش کریں خدا کو پہچانا. سب سے پہلی تعلیم جو چاہیے وہ خدا کو پہچانا, اس نظام کو پہچان. آپ نے اس خدا کو پہچان لیا, اس نظام کو پہچان لیا, پھر پتھر بھی آپ کے لیے مددگار ہے. پتھر بھی آپ کے لیے سکھائیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ پہلے خدا کو پہچانیں, اس نظام کو پہچانیں, سب کچھ آسان ہے. باقی آپ کچھ بھی کریں آسان ہے, لیکن بغیر خدا اور نظام کی معرفت کے, اس نظام کے اندر نبوت بھی ہے, امامت ہے, قیامت ہے, سب کچھ ہے, تو خدا اور اس کے نظام کی معرفت حاصل کیے بغیر کوئی تعلیم فائدہ نہیں دے سکتی. جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے, سب کا سب جہالت ہے. یا خدا اور اس کے نظام کا شعور اگر ہو تو پھر ہر چیز ساتھ دیتی ہے, ہر چیز ساتھ دیتی ہے. ایک تقریب دہ سوال ہے, اچھا ہی لگا با, لیکن آنا ہونا تو تھا. لکھا ہے کہ آپ ایم ڈبلیو ایم کی مجلس شورائے عالی کے ممبر ہیں, اگر ممکن ہو تو ہمیں اپڈیٹ کریں اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. انہوں نے بھی ایکٹیویٹیز لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور خصوصاً کراچی کے حوالے سے. خیر چلیے, وہ ایکٹیویٹی کا لفظ تو بلا وجہ میں اس وجہ سے ہم آگے کی وہ لطیفے ہم نے ایکٹیویٹی استعمال کیا تھا, ورنہ ظاہر ہے مطلب کچھ اور ہے. اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, کبھی اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو ابھی پکنے دو, اس کو ابھی پکنے دو, یہ بھی اسی میں سے ہے, تھوڑا پکنے دو پک جائے پھر بات کریں. لکھا ہے صدر زرداری جو آئے دن ٹور کر رہے ہیں ان کا کیا فائدہ آپ کی نظر میں پاکستانی عوام کے لیے ہے؟ ہاں واقع اس پہ تو 5-6 سال تحقیق کریں گے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پاکستانی عوام کو ان ٹور کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں بہت سارے اور لوگوں کو بہت فائدے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا. لکھا ہے چاند پر جھگڑا کب ختم ہوگا؟ جب چاند زمین پہ آ جائے گا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اصل میں چاند پہ جھگڑا ہے نہیں, ہم لوگوں نے کچھ ایشوز کو گڑبڑ بنا دیا ہے. ایک پرابلم ہوتی ہے فقہ کے اندر, فقہ کے فتاوی جو مجھے سمجھ میں آیا, ظاہر میں بھی فقہ کا طالب علم رہا ہوں, چند سال میں نے بھی درس اشعار میں شرکت کی ہے, یہ مجھے کبھی ادھر سے یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں مولوی بھی ہوں بھائی, کبھی مجھے ادھر سے یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں یہ بھی ہوں. تو چند سال میں بھی درس اشعار میں رہا ہوں, اب یہاں پہ بعض اوقات ہمارے جو 4-5 سال 6 سال کے طالب علم ہیں وہ ہم سے بات کرتے وقت ہم سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا جیسے یہ بھی ہوتا ہے دین میں, تو اس وقت بڑا تپن چڑھتی ہے یار اگر ہم نے اپنی ظاہر کو اس طرح نہیں رکھا تو آپ ہم سے ایسے بھی نہ کرو. تو بارہ چند سال ہم نے بھی درس اشتہار میں شرکت کی. پھر کا اپنا ایک ایوولوشن ہوتا ہے, پھر ایوالو ہوتی ہے, پھر بن رہی ہوتی ہے, جدید مسائل کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. ہم لوگ بیچ میں کھڑے ہیں, ہم لوگ بیچ میں کھڑے ہیں. چاند کا مسئلہ آہستہ آہستہ سالو ہونے کی طرف جا رہا ہے, فقہی لحاظ سے میرا اپنے خیال ہے فقہ کے اندر جو تکامل آتا ہے وہ تکامل چاند کے مسئلے کو حل کر لے گا, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میرا اپنے خیال ہے کافی ٹائم گزر گیا ہے, اور کچھ ہی سالوں کے اندر ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جب چاند ایشو نہیں ہوگا. ابھی اس کو لوگ بلا وجہ میں اتنا زیادہ سینسیٹیو کر رہے ہیں. بس فرض کریں اگر کسی دن میری عید ہے اور باقی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ضروری ہے میں سب سے جا کے کہوں تم غلط کر رہے ہو, یہ اپنے مرضی کے تحت صحیح کر رہا ہے, اس میں کیا پریشانی ہے, تم کیوں اس کے ساتھ جا کے بلا وجہ میں جھگڑا شروع کر رہے ہو؟ یا مثلا فرض کریں میں گھر میں ہیڈ ہوں, میرے بچے جو ہیں وہ کسی کے مقلد ہیں, وہ آج روزہ رکھ رہے ہیں, میں نے میری عید ہے, چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں, بچے کل عید منائیں گے میں کل عید منا لوں گا. عید ایک دن دیر سے منانا حرام ہے کیا؟ حرام نہیں ہے, مشکل تھوڑی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں آج روزہ نہیں, آج میرا روزہ نہیں ہے, آج میری عید ہے, چلو میرے کو دوسرے عید منانے والے نہیں ہیں, میں بھی کھانا وانا کھا کے خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا, کل ان لوگوں کے ساتھ عید منا لوں گا. اگر مثلا بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے, مثلا زیادہ گھر والے وہ ہیں جنہوں نے آج عید منانی ہے اور باقی ایک دو ایسا ہے جس کا روزہ ہے, تو بھائی یہ حیدرآباد نزدیک راستہ ہے, تھوڑا سا دور تک چلا جائے, وہاں گھوم گھما کے آ جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ عید منا لیں, اتنا کوئی بہت بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. اب وہ بھی جناب ایک انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے, نہیں میں خود عید مناؤں گا, میرے مرضی ہے, تقلید کا حکم ہے. کس نے منع کیا یار؟ لیکن اس نے کچھ راستے اور بھی تو دیے ہیں, اب اس کے اوپر کیا کوئی ناک کٹنے کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ سینسیٹیو سیریس اور تباہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ بھائی ایک دن روزہ تم نے کم رکھا ہے, سفر کر لیا ہے, واپس آؤ, اس میں گھر والوں کے ساتھ عید مناؤ, اگلا اس پہ قضا رکھ لینا, کوئی مصیبت تھوڑی ہے. سفر میں کوئی قواعد نہیں ہے, سب مہاراج نے اجازت دی ہوئی ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں اتنا پیچیدہ جتنا ہم لوگ اس مسئلے کو پیچیدگی میں ڈال دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ صحیح ہو جائے گا. اچھا اچھا انہوں نے کہا کہ وہ جو اکنامیکل کرائسس آ رہا ہے کیا اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تیاریوں کو کچھ اس طریقے سے کریں کہ ہم چیریٹی کا کام روک لیں اور اپنی تیاری کے اوپر سرف کرنا شروع کر دیں؟ اصل میں ایشوز دو طرح سالو ہوتے ہیں. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کل کسی جگہ پر کسی کتاب میں, اس میں لکھا تھا کہ اچھا آدمی اسپیڈ بہت سلو ہے بولنے کی اور تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ بھی سلو ہے. میں اتنے ڈھیر سارے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا, میرے خیال میں ہم 5 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں اور معاملے کو آپ کی رخصت ہوتے ہیں. تو وہ اس میں تھا کہ ایک عورت تھی, وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی, قحط آیا ہوا تھا, قحط تھا یعنی بہت سختی کا زمانہ تھا. تو اس کے پاس بھی کھانے کو ایک دو ہی لقمے تھے, تو اس نے لقمہ منہ میں رکھا, اچانک کہیں کسی مسکین کی آواز آئی کہ بھائی کسی کے پاس کچھ ہے, میں مصیبت میں ہوں, میں مر رہا ہوں, یہ ہے وہ. تو اس عورت نے لقمہ یوں نکالا اپنے منہ سے اور مسکین کو دے دیا, کہا جاؤ لے لو. وہ چلا گیا. اس خاتون کا بچہ, کہیں نوزاد بچہ پڑا ہوا تھا, اس کو ایک کوئی جانور اٹھا کے لے گیا تھا. اس کو ایک جانور اٹھا کے لے گیا, دانتوں میں دبایا, اس نے لے گیا کہ اس کو مار دے, مار دے اور کھائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس جانور کے منہ سے اس بچے کو نکالا اور اس عورت کو دیا اور کہا لقمے کے بدلے لقمہ, لقمے کے بدلے لقمہ, ایک لقمہ تم نے نکالا, ایک لقمہ ہم نے نکالا. ایشوز دو طرح سالو ہوتے ہیں, ایک ظاہر سے ایک پیچھے سے. آپ ظاہر سے سالو کرو گے چیریٹی روک کے, پیچھے سے خراب کرو گے. بہتر یہ مت ہوگی, کیونکہ اسی نے سالو کرنا ہے, اسی نے سالو کرنا ہے. کوئی مصیبت اوپر سے نہیں آتی, ہم ہیں جو مصیبت بناتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. ہم ہیں جو مصیبت بناتے ہیں, ہم ہیں جو آگ لگاتے ہیں. ہمارے ہی اعمال نے آگ بجھانی ہے, چیریٹی نے آگ بجھانی ہے. آپ اس کو ہٹاؤ گے تو آگ اور لگے گی, تو سوچے بھی نہیں اس کام کو. نائجیریا کے بارے میں واقعات پر انہوں نے سوال کیا, اس پر انشاءاللہ کبھی اور. دیکھا ابو ظہبی کی اکانومی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابو ظہبی ظاہر ہے زیادہ اسٹرانگ ہے دبئی کے مقابلے میں, اب تو بہت آبویس ہے. اور ابو ظہبی نے بہت سپورٹ کیا دبئی کو, البتہ انہوں نے سپورٹ مفت میں نہیں کیا, ان کے اسٹیکس کو خرید لیا ہے. تو انہوں نے ایکچولی دبئی میں سے خریدنا شروع کر دیا, جب انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا. ابو ظہبی اسٹرانگ ہے, لیکن اگر گلوبل ٹرن واقعی خراب ہو گیا تو پھر ابو ظہبی میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ایک گلوبل ٹرن کے مقابلے میں سروائیو کر لے یا اس کے مقابلے میں ریزسٹ کرے. تو ہاں ٹھیک ہے, دبئی کے مقابلے میں ابو ظہبی اسٹرانگر ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب گلوبل لیول کے اوپر حالات خراب ہو جائیں گے نیشنل لیول کے اوپر, تو پھر ابو ظہبی میں کوئی جان ہوگی نہیں. ایکچولی ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے, تیل کا مسئلہ ہے سارا کا سارا. اور صرف وہ قوم بچے گی جس کے پاس نیچرل ریسورسز ہوں گے. اگر میں بالکل پریسائز بولوں, ایٹیبل نیچرل ریسورسز, ایگریکلچر, ڈیری, پھر لوگ کہیں گے وہ بکریوں والی باتیں تو شروع ہو گئیں, لیکن یہ ہے جو سروائیو کرے گا ٹف ٹائم کے اندر. جو ٹف ٹائم میں سوچ رہا ہوں, جو برا وقت میں سوچ رہا ہوں, اس کے اندر وہ سروائیو کریں گے. پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے, پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں. اگر ہماری میکرو مینجمنٹ اچھی ہوتی تو ہم بہت اچھی پوزیشن میں اس وقت, لیکن بدقسمتی سے شاید مائکرو مینجمنٹ ہماری اچھی ہے دوسروں سے, کچھ لوگوں سے, لیکن میکرو لیول پر بہت ہی بری ہے. اچھا جناب, میرے خیال میں یہ سوال بہت زیادہ ہیں, اور ایک سوال یہاں سے نکال لیتے ہیں. منتظر زیدی کی ایک دم رہائی کیا ثابت کرتی ہے, امریکی فوج کی بے بسی یا پس پش کو آپ پورا میں؟ سر میڈیا کا گیم ہے وہ, اس لحاظ سے یعنی ویسے یہ جملہ بھی گھسا پٹا جملہ ہے, میڈیا کا گیم ہے. لیکن بہرحال اس لحاظ سے ہوتا یہ ہے کہ ظاہر کہیں پبلک پریشر آ رہا ہوتا ہے, اس پبلک پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. مثلا جب منتظر زیدی واپس آئیں گے, ان کا لوگ استقبال کریں گے, لوگ اس میں آگے آئیں گے, ان کے اندر جو غصہ ہے, جمع ہوا ہے, فرسٹریشن وہ نکل جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ایسی سالو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا کبھی مثلا امریکہ میں کوئی بہت بڑا ڈرامہ ہوتا ہے نا, تو کوئی بہت بڑا کنسرٹ کر دیتے ہیں, کوئی بہت بڑا گیم شروع کر دیتے ہیں تو یہ دنیا کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ان کی فرسٹریشن ریلیز کرانی ہے، ان کو کہیں سے ہٹانا ہے، تو وہی کچھ نہ کچھ ایسے کام بہت ضروری ہوتے ہیں. مثلا افغانستان کے اندر کوئی افغانیوں کی نیشنل ٹیم بنا کر اس کو امریکنز کی ٹیم کے ساتھ فٹ بال کھلا دیا، افغانی جیت بھی گئے. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. یہ سب اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں کہ جس میں پبلک کے پریشر کو، ان کی فرسٹریشن کو ریلیز کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے ان باتوں کو، اور بعد میں انشاءاللہ ان کے اوپر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ سوالات پھر رہ گئے، سوالات ظاہر ہے بہت، ایک ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ سوالات نہ رہیں، لیکن اگر ان کو یہ سوچیں گے نہیں رہے ہیں بہت لمبا ہو جاتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے. ہمارا بھی اب جو ہے وہ اتنا زیادہ حوصلہ نہیں رہا ہے، اور آپ بھی یقیناً احساس کر رہے ہیں کہ تقریباً آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے پونے دو گھنٹہ کے قریب ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے. جن کے سوالات ہیں ان سے ہم معذرت کرتے ہیں، کہ اندر کچھ بہت اہم سوالات ہوں گے جن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ایک وقت ہے جس کے اندر کام کرنا ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو جس امتحان میں بھی ڈالنا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہونے کی صلاحیت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مختلف مسائل مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان تمام مسائل کو وارث محمد و آل محمد کے ظہور کا پیش خیمہ قرار فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. پاک پروردگار، اس زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.